بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات. شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 20 اہل بیت علیہ السلام اور آج کا مسلمان پیج نمبر 199. آج کے زمانے میں کام کی کثرت نے انسان کا تمام وقت لے لیا ہے اور صرف تھوڑے سے وقفے کے لیے اسے آزاد چھوڑا ہے. پہلے ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آغاز اسلام کے مسلمانوں کے لیے تین کام تھے، نمبر 1 زراعت، نمبر 2 تجارت، نمبر 3 صنعت. اور ان تینوں کاموں نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اپنی عبادتوں کو اس کے وقت پر آرام کے ساتھ انجام دیں. لہٰذا اگر کام کے وقت نماز کا وقت آ پہنچتا تو کام سے ہاتھ روک لیتے اور نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. لیکن آج حکومت نے سبھی کو کام کرنے پر مجبور کر دیا اور ان کو معین اوقات میں کام کرنے کی تنخواہ معین کر دی ہے. عام طور سے کام کے وقت انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی. اس بنا پر شاگرد، استاد، مدیر، ڈاکٹر، نرس، ملازم، پولیس اور کمپنیوں، کارخانوں، کانوں کے مزدور اور سرحدوں پر مامور محافظ، ایئرپورٹ کے ملازم، پوسٹ اور ٹیلی فون کے کارکنان، اکاؤنٹنٹس وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی فریضہ نماز کو اس کے وقت پر انجام دینے کی آزادی نہیں رکھتے. میں خود استاد تھا اور اس مشکل میں گرفتار تھا اور بہت زیادہ پریشان اور افسوس کرتا تھا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کر پاتا. لہٰذا عام طور سے ہماری ظہر و عصر اور مغرب کی نماز چھوٹ جاتی تھی، خصوصاً ٹھنڈک کے موسم میں. اس وقت میں شب میں 4 نمازیں پڑھتا اور کبھی کبھی تھکا ہوا گھر پلٹتا اور نماز پڑھنے کی قوت نہ رکھتا اور بڑی مشکل سے نماز ادا کرتا. بعد میں متوجہ ہوا کہ بہت سے مسلمان اسی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں لیکن ایک نفسانی کشمکش کا شکار رہتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ کاش ان کے پاس فریضے کے انجام دینے کے لیے وقت ہوتا. اسی وجہ سے بعض کے یہاں نماز سے نفرت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ وہ نماز کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھنے لگے جو ان کی آسائش کو ختم کر دیتی ہے. لہذا اسلام پر تنقیدیں کرنے لگے کہ اسلام تھکاوٹ، مشقت اور دشواری کا دین ہے، اور دوسری طرف عیسائیت تبلیغ کرتی ہے کہ یہ اچھا مذہب ہے اور اپنے پیروؤں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، اس نے ہفتے میں صرف ایک روز یعنی اتوار کو نماز اور روزے کا دن قرار دیا ہے اور اس روز کاروبار بھی بند رہتا ہے. عیسائی مبلغوں نے جوانوں کے سامنے اس حساس نقطے پر کس درجہ زور دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دین تمدن سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور میں عمل کے قابل ہے. نماز ہفتے میں ایک مرتبہ اور روزہ پورے سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، اور وہ بھی صرف گوشت والی غذاؤں کے نہ کھانے کا روزہ. بس یہ دین محبت اور صلح و دوستی کا دین ہے، اور کس قدر اس تبلیغ نے مسلم نوجوانوں کو ان سے نزدیک کر دیا، اس لیے کہ وہ بچپن میں وضو اور نماز کے لیے اپنے والدین کی سختی سے دوچار تھے جس نے کسی حد تک ان میں وحشت اور نفرت پیدا کر دی. بعض والدین خصوصاً جو جاہل ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں بریکٹ میں لکھا ہے رابعہ الادویا کی طرح اور لڑکے احمد البدوی کی طرح ہو جائیں. اس کے پیش نظر وہ انہیں اذان سے صبح سے پہلے بیدار کرتے ہیں اور نماز کے لیے پہلے ہی سے زحمت و مشقت کھڑی کر دیتے ہیں اور صبح و شام ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر ان کا سختی سے محاسبہ کرتے ہیں اور کبھی ایک بھول یا معمولی غلطی پر پٹائی کرتے ہیں اور ان پر اس درجہ سختی کرتے ہیں کہ وہ تھک جاتے اور دین سے متنفر ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے ہوتے. یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے خود دیکھا ہے. شاید خود آپ نے بھی اپنے عزیزوں میں ایسے بچوں کو دیکھا ہو جو سختی کی بنیاد پر نماز پڑھتے ہیں اور جس وقت ماں باپ کی پکڑ کمزور پڑتی ہے تو اس زنجیر کو توڑ کر نکل جاتے ہیں اور نماز کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اپنے عزیزوں میں کچھ والدین کو اس بات پر راضی کروں کہ نماز پڑھنے پر بچوں کی پٹائی نہ کیا کریں اور ان کو زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور نہ کیا کریں، بلکہ محبت و مہربانی اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ نماز ان کی نظر میں محبوب بنے نہ کہ ڈراؤنا خواب. لیکن میں جب اس بات کو کہتا تو وہ کہتے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یا 10 سال، بریکٹ میں لکھا ہے روایت میں اختلاف ہے، کے بعد نماز کے لیے بچوں کی پٹائی کرو. اس طرح خواہ جوانوں نے عیسائی مبلغوں کی پیروی نہ کی ہو لیکن نماز کو ضائع کر دیا اور اپنے دین کو چھوڑ دیا، جبکہ انہیں کھیلوں اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو چھوڑنا چاہیے تھا جو ذکر خدا سے روک دیتے ہیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں مشکل کا حل. جو بھی اسلامی تربیت کے لیے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اسے ایسی راہ ملتی ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے قرار دیا ہے، جو ان کے لیے دین کو آسان کر دے اور احکام کو ہر چھوٹے بڑے تک پہنچا سکے. خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ، خدا نے تمہارے لیے دین میں مشقت قرار نہیں دی ہے، سورہ حج آیت نمبر 78. خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ زحمت و مشکل، سورہ بقرہ آیت نمبر 185. خدا ہر شخص پر اس کی قوت کے مطابق فرائض معین کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 رفعِ حرج. رفعِ حرج یعنی سختی اور دباؤ کو ختم کرنا، اور یہ اسلام کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ حرج و مرج کو ختم کر دیا گیا اور ہر زحمت ممنوع ہے. لیکن اگر واقعیت یہی ہے تو یہ ساری سختیاں جو فقہی کتابوں میں موجود ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اگر مسلمان اہل سنت حضرت کہ بعض ابواب وضو غسل کو پڑھے تو اسے احساس ہوگا کہ آسانی کس حد تک مشکل میں تبدیل ہو چکی ہے، اور انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ فرائض عائد کیے گئے ہیں. مثلا تحریر ہے کہ اگر غسل کے بعد غسل کرنے والے کا ہاتھ اس کے عضو تناسل سے لگ جائے تو اس کا غسل باطل ہے اور اسے پھر سے غسل کرنا پڑے گا. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ وضو و غسل یعنی دو بار دھونا اور دو مسا ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کو دھونا اور سر و پا کا مسا ہے، یہ ہے وضو. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خداوند عالم نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے. خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کے بعد ہاتھوں کو کوہنی تک دھو اور اپنے سر و پیر کا ابھرے ہوئے حصوں تک مسح کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. لہٰذا وضو چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے اور سر و پا کا مسح کرنے کا نام ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی زحمت بھی نہیں ہے. مسلمان مقیم ہو یا مسافر، ایئرپورٹ پر ہو یا ٹرین میں یا پھر گھر میں، اس وضو سے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی. پائپ کھولے، چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے اور نل کو بند کر دے، اور پھر سر و پا کا ہاتھ کی بچی ہوئی رطوبت سے مسح کرے. حتیٰ اگر وہ چاہے تو نماز ادا کرنے کی جگہ تک جوتے کو نہ اتارے. بریکٹ میں لکھا ہے اگر نماز ادا کرنے کی جگہ نزدیک، بریکٹ کلوز، تو وہاں جوتا اتارے اور پھر پاؤں پر مسح کرے. لیکن اہل سنت فقہ کے مطابق وضو بہت ہی سخت ہے. کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، 3 بار کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھونا، 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو دھونا، پورے سر اور کان کا مسح، 3 مرتبہ دائیں پیر کا دھونا اور 3 مرتبہ بائیں پیر کا. ایسا وضو خصوصاً جوانوں کے لیے سفر کی حالت میں، خاص کر ٹھنڈک میں جبکہ پیروں کو دھونا ہو اور پھر موزہ پہننے کے لیے پیروں کو خشک کرنا، اس میں ان کے لیے کس درجے زحمت ہے. لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں نص کے مقابل اجتہاد اور ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہوتا ہے. جو وضو اس مکتب میں ہے، اسی کو قرآن نے بھی مسلمانوں پر واجب کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام اسی طرح وضو کرتے تھے. خدا رحمت کرے عبداللہ بن عباس پر آپ ہمیشہ تکرار کرتے رہتے تھے کہ کتاب خدا میں سوائے 2 دھونے اور 2 مسح کے ہمیں اور کچھ نہیں ملتا، لیکن تم لوگ تو صرف سنت حجاج کی پیروی کرنا چاہتے ہو. مصنف عبد الرزاق، جلد 1، صفحہ 38. لہٰذا آج مسلمانوں پر اور خاص کر سمجھدار جوانوں پر واجب ہے کہ آسانی اور سہولت کی طرف پلٹ آئیں اور لوگوں کو دین کی طرف رغبت اور شوق دلائیں. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس قاعدے پر عمل کریں. ترجمہ، لوگوں، سہولت سے کام لو، مشکل پیدا نہ کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 1105. سنن ابو داؤد، جلد 4، صفحہ 276. حدیث 4904. خود اپنے آپ پر سختی نہ کرو تاکہ خدا بھی تم سے سختی سے کام نہ لے، جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 1105. یہ تجربہ معمولاً کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور کتنے ایسے جوان تھے جو وضو کی وجہ سے نماز سے گریز کرتے تھے یا نماز کو تیمم سے پڑھتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں پانی ان کے پاؤں کے لیے مضر نہ ہو. بریکٹ میں لکھا ہے، البتہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی مکلف بیماری کے خوف کے تحت وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، التراب احد الطہورین، مٹی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، بریکٹ کلوز. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی روش کے مطابق وضو سے انہیں سکون حاصل ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے. اس کے بعد ہی یہ ہے نماز. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں نماز 5 وقت پڑھنے کے بجائے 3 وقت پڑھتے ہیں، یعنی نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء، یا کے بعد دیگرے پڑھتے ہیں، اور 1 وقت نماز صبح کے لیے، نماز ظہر و عصر کے لیے، اور 1 وقت نماز مغرب و عشاء کے لیے معین کر رکھا. ہم نے اپنی کتاب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں ایک باب قرآن کریم اور سنت پاک کی روشنی میں ان 3 وقتوں کی شرعی حیثیت سے مخصوص کیا ہے. ہم طالب کو طول دینا نہیں چاہتے، اور جس بات کا تذکرہ پہلے کیا اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتے. ہمارے محقق احباب اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ 3 وقتوں میں نمازوں کو قرار دینے کی الہی حکمت سے متعلق توضیح دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، سماج کا 3/4 حصہ نوکری پیشہ ہے، یا یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اگر پڑھتا ہے تو کسالت اور سستی کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے میں مشقت اور سختی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ شرعاً کام میں کمی نہیں کر سکتے اور جس وقت میں کام کی تنخواہ لیتے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ ہم ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے جو مسجد میں پکار پکار کر کہتے ہیں نماز کے وقت کام چھوڑ دو، چاہے اس کی وجہ سے تمہیں کام سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ روزی کا دینے والا خدا ہے، نہ کہ کارخانے کا مالک اور مینیجر۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب یہی نظریہ رکھنے والے افراد خود اسی موضوع میں متضاد نظر آتے ہیں۔ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو دیکھا، وہ حضرت عمر بن خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، حضرت عمر مسجد میں وارد ہوئے، ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کے آنے سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا، دوسری مرتبہ آئے دیکھا وہی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تیسری مرتبہ دیکھا تو کہا، کون تمہاری روزانہ کی زندگی کا خرچ دیتا ہے؟ اس نے کہا، میرا بھائی مجھے کھانا کھلاتا ہے اور لباس پہناتا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، مسجد سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ تیرا بھائی تجھ سے بہتر ہے، آسمان سے تو سیم و زر نہیں برستا۔ میں اس کو کنارے لے گیا اور اسے کہا کہ کیا تم نے ایک ماہ پہلے یہ نہ کہا تھا کہ خدا اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ نماز کے وقت کام چھوڑ دو۔ اس نے بزرگانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہر سخن جائی دارود۔ میری پہلی بات قرآن سے تھی اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی، اور یہ دونوں باتیں حق ہیں۔ میں نے اس سے کہا، خدا تجھے جزائے خیر دے، میں نے بڑا استفادہ کیا۔ ہم پھر دو نمازوں کو ایک وقت میں انجام دینے میں الہی حکمت کی طرف پلٹتے ہیں کہ خداوند عالم زمین و زمان کا خالق ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سے آگاہ ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہے۔ خدا کو علم تھا کہ ایک زمانے میں لوگوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اور ان کی آزادی کم اور وقت محدود ہوگا، اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی ہے، اور حکمت الہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور اثر و حرج کو ختم کیا جائے، لہٰذا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نماز ظہر و عصر، مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ادا کریں، اور یہی روش امت کو تعلیم فرمائے تاکہ ان پر سے حرج اور سختی ختم ہو جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا اور کئی مرتبہ مدینہ منورہ میں اسی روش پر نماز ادا کی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر سختی نہیں چاہتا۔ صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 490، حدیث نمبر 708، کتاب الصلاۃ باب الجمع بین الصلاتین۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ابن عباس نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعتی اور 8 رکعتی نماز پڑھی، یعنی ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء۔ صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 143، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ یہ ہے حکمت الہی اور یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کے حکم کی بنیاد پر انجام دیا تاکہ امت کے لیے فشار و سختی کا باعث نہ ہوں۔ ہم کیوں اس روش کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ یہ سہل اور آسان ہے اور ملازم، کاریگر، طالب علم اور فوجی سبھی کے لیے سازگار اور ممکن ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں جو ان وقتوں سے بڑھ کر ہو۔ اس طرح آپ کسی مسلمان کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ یہ بات دنیا میں معروف ہے کہ ڈیوٹی کا وقت 8 گھنٹے ہوتا ہے اور 2 حصوں میں کام ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور بیچ میں 2 گھنٹہ استراحت، پھر 2 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک۔ اس صورت میں مسلمان نماز ظہر و عصر کو آرام کے وقت میں کام پر دوبارہ جانے سے پہلے انجام دے سکتا ہے۔ اس طرح اس نے نماز ظہر و عصر کو اس کے صحیح وقت پر انجام دیا ہے، چنانچہ نہایت آرام سے کام پر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کام سارے دن کا ہو، جیسے معدنیات یا اس سے مشابہ جگہوں پر کام، تو قانون کار 7 گھنٹے مسلسل کام کو تجویز کرتا ہے اور آدھا گھنٹہ آرام کے لیے دیتا ہے۔ اس قسم کی کمپنیاں کام کو 3 شفٹوں میں معین کرتی ہیں۔ ایک گروہ صبح 7 بجے سے 2 بجے تک کام کرتا ہے، دوسرا گروہ 2 بجے بعد نماز ظہر سے رات کے 9 بجے تک کام کرتا ہے، اور تیسرا گروہ 9 بجے رات سے 4 بجے صبح تک کام کرتا ہے۔ نماز کے لیے اس حکمت الہی کے تحت یہ سارے گروہ بغیر کسی زحمت کے اپنے وقت پر نماز ادا کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی عذر نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، یا یہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہم نماز ادا کرنے میں قرآن و سنت کی پیروی کریں گے، اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ مومنین نماز کو اس کے وقت پر انجام دیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی اور دوسروں کی سختی و مشقت کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ شاید بہت سے جوان جنہوں نے اپنی نماز کو ترک کر دیا ہے پھر سے نماز کی آغوش میں پلٹ آئیں، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ خدا نے اسی امر کی تشریح کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام نے ایسے ہی انجام دیا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ دیگر اسلامی فرقوں کے مقابل مکتب اہل بیت علیہ السلام زکوٰۃ کے مسئلے میں مختلف ہے۔ دیگر فرقے زکوٰۃ کو واجب سمجھتے ہیں اور خمس کو صرف جنگی مال غنیمت میں واجب سمجھتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام زکوٰۃ اور خمس دونوں کو واجب سمجھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر سال کے فائدہ و کسب کا خمس ادا کرے۔ زکوٰۃ کا وجوب مندرجہ ذیل موارد میں ہے: نمبر ایک، نقدین یعنی سونا اور چاندی، نمبر دو، حیوان یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، نمبر تین، غلات، جو، گیہوں، خرما، کشمش۔ اور اگر ہم ان موارد پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صرف یہ چیز اسلامی سماج کی ترقی کے لیے کہ وہ زمانے کے ساتھ چلے اور فقر و تنگ دستی کو دور کرے، امنیت و معاش فراہم کرے، اسپتال، یونیورسٹی، راستے اور مکان اس کے ذریعے بنائے جائیں اور پرسکون و آرام بخش زندگی فراہم کی جائے، بیکار، محتاج اور ضرورت مندوں کی ضرورت دور ہو، کافی نہیں ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ قوم کے 20% افراد ثروت مند ہوتے ہیں اور 50% افراد درمیانی درجے کے ہیں، جبکہ 30% فقیر، بیچارے اور محتاج ہیں جو مدد کے مستحق ہیں۔ لہٰذا اگر مذکورہ موارد میں زکوٰۃ، جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا ہے، مشخص قیمت یعنی 40/1 کے حساب سے کریں تو قطن ضرورت پوری نہ ہوگی۔ جس کے پاس ہزاروں زیتون کے درخت ہوں اور کہے گا ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو چاول اور دالیں پیدا کرتے ہیں اور سمندر سے سینکڑوں ٹن مچھلی شکار کرتے ہیں، ان سبھی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور بالفرض یہ بھی قائل ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو 5% یا 6% سے زیادہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ لیکن خمس، جس کو خدا نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، ترجمہ ہے، جان لو کہ جب بھی تم کو فائدہ یا غنیمت حاصل ہو، اس کا 5/5 خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقربہ، یتیم، بےکس اور راہ میں محتاج ہو جانے والوں کا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ ہم نے اپنی کتاب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں اس موضوع پر بحث کی ہے، لہٰذا جو شخص چاہتا ہے وہاں ملاحظہ کر۔ ہم امویوں کی طرف اس آیت کی تاویل نہیں کرنا چاہتے اور اس کے حکم کو ختم کر کے اسے صرف جنگی غنائم میں محدود کر کے لوگوں کو مطمئن کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو ان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، بریکٹ میں لکھا ہے، جو کہ بنسبت دوسروں کے کتاب و سنت سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، بریکٹ کلوز، کے بتائے ہوئے دستور پر عمل کریں، یعنی سالانہ منافع کا 5/5 ادا کریں۔ ایک نہایت ہی معمولی حساب کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان موجود واقعیت اور اس نظریے میں جس پر عمل نہیں ہوتا فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ معدود چند اور وہ بھی غیر منظم طور سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا فرض کرے خداوند عالم نے کسی مسلمان پر عنایت فرمائی اور اسے 10,000 دینار کا نفع ہوا، اگر یہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو صرف 250 دینار زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کے دستور پر عمل کرے گا تو اسے 2,000 دینار ادا کرنا ہوں گے۔ لہٰذا اگر مذہب اہل سنت کے مطابق ادا کرے تو اس کے پاس 9,750 دینار بچتے ہیں، اور اگر مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ادا کرے تو اس کے پاس صرف 8,000 دینار بچتے ہیں۔ اس مفروضے کی بنیاد پر اہل سنت فقیر مسلمان کو پورے سال میں صرف 250 دینار حاصل ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پیر و فقیر مسلمان کو ایک سال میں 2,000 دینار حاصل ہوگا، اور ان دونوں رقوم کے درمیان کافی فرق ہے۔ نیز اہل سنت فقیر اور دولت مند مسلمان کا باہم موازنہ کریں تو اس طرح ہوگا، 9,750 کے مقابلے میں 250 دینار، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی 40/1۔ بالفاظ دیگر اگر دولت مند کے پاس 40 روٹی ہوگی تو فقیر کے پاس صرف 1 روٹی ہوگی، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کے پیر و فقیر و ثروت مند میں موازنہ کریں تو اس طرح ہوگا، 8,000 کے مقابلے میں 2,000 دینار، اور یہ نسبت معقول ہے، یعنی 4 کے مقابل 1 ہے، یعنی اگر دولت مند کے پاس 4 روٹی ہوگی تو فقیر کے پاس 1 روٹی۔ دوسرے لفظوں میں اہل سنت فقیر کا 1 حصہ ہے اور اہل سنت دولت مند کے 39 حصے، اور یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم نے اس سے ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ، یہاں تک کہ تمام غنائم امیروں کے ہاتھ میں نہ آ جائیں اور صرف انہی کے ہاتھوں میں رد و بدل ہوتے رہیں، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اور اسی طرح ہے بھی اس لیے کہ قوم کے غنی اور دولت مند افراد جو صرف 20% ہیں، 95% دولت مند اور سرمایہ پر قابض ہیں، جبکہ باقی قوم صرف 5% کی مالک ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہر 4 حصے کے مقابل 1 حصے کا مالک ہے۔ یہ فرق اگرچہ زیادہ ہے لیکن اس قدر واضح نہیں ہے، اور اس صورت میں دولت مند افراد 75% پر قابض ہوں گے اور باقی 25% دولت دوسرے تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان تمام حساب و کتاب کے باوجود اسلام نے لوگوں کو مستحبی صدقہ دینے کی بھی کافی ترغیب فرمائی ہے، بلکہ دوسری زکوٰۃ کو بھی صرف دولت مندوں پر واجب قرار دیا ہے۔ مثلا زکوٰۃ فطرہ، قربانیاں، کفارے، نذریں۔ اسی طرح اسلام نے حاکم شرع کو حق دیا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے مال میں تصرف کرے، اور اگر ضروری ہو تو ان سے لے اور فقراء کے درمیان تقسیم کرے یا بیت المال کے حوالے کرے۔ جو واقعیت سامنے ہے وہ کچھ اور ہے۔ خدا نے جس چیز کا قرآن میں حکم دیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام نے جس پر عمل کیا ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملتوں میں طاقت دولت مندوں کے ہاتھ میں ہے، اور طاقت والوں اور دولت مندوں کی تعداد بھی کم ہے، جبکہ وہ ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن فقراء کی تعداد بہت زیادہ ہے جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کمیونسٹوں نے بھی عالم اسلام میں رائج اسی کمزوری کو پکڑ لیا، اور آسانی کے ساتھ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں روشن فکر طلبہ کو اپنی طرف جذب کر لیا، اور انہیں قوم کے ہر فرد کے درمیان دولت کی مساوی تقسیم کا نظریہ بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اسی طرح بہت سے مسلمان نوجوان کمیونسٹ ہو گئے، اور اس تھیوری کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اور دین کو خیر باد کہہ دیا، عقائد ترک کر دیا، اور اپنے آبا و اجداد سے نفرت کرنے لگے۔ اسلام نے کمیونزم سے بدتر خطرہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اندر ہی اندر اپنے ہی روشن خیال فرزندوں کے ہاتھوں ویران ہو گیا، کیونکہ جب ایسے لوگ حکومت میں آئے تو انہوں نے اسلام سے جنگ کی اور اپنی قوم پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ اگر آج ہم کمیونزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے تو ہمیں چاہیے گزشتہ مسلمانوں کو سرزنش کریں گے جنہوں نے احکام خدا میں تحریف کی، یہاں تک کہ فقیر زیادہ ہو گیا اور جہل و پسماندگی، تاریخی تعصب اور نادانی کا ان پر راج ہو گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔